আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين بہت حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں جو موضوع زیر مطالعہ ہے وہ ہے سفر آخرت کے مراحل. ایک سفر ہم دنیا میں کرتے ہیں اور ایک سفر وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگا. اس موضوع کا جو انتخاب کیا گیا اس کا بنیادی وجہ تذکیر و یاد دہانی ہے, اور یہ جو خطبات جمعہ ہیں جمعہ کا دن خاص طور پر تذکیر کے لیے یاد دہانی کے لیے بہت ہی اہم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو دفعہ قرآن حکیم میں توجہ دلائی گئی, فذکر انما انت مذکر فذکر ان نفعت الذکر, بلکہ ایک اور مقام آتا ہے سورہ زاریات میں فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یاد دہانی کروائیے, آپ تو ہیں ہی یاد دہانی کروانے والے, آپ یاد دہانی کروائیے اگر یہ یاد دہانی فائدہ پہنچائے. اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یاد دہانی کروائیے, یقیناً یہ یاد دہانی کروانا اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتا. بھول جاتے ہیں ہم بہت ساری باتیں, تو ان چیزوں کا تذکرہ کرنا, یاد دہانی کروانا, یہ بنیادی طور پر خطبات جمعہ کا مقصد ہے الحمدللہ. ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے کون کون سے مراحل اس سے پہلے ہم جن سے گزر چکے ہیں, جس کا آخری مرحلہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ہے کہ موت زندگی اور آخرت کے درمیان, دنیاوی زندگی اور آخرت کے درمیان ایک دروازے کے مانند ہے. جیسے آپ برج گزرتے ہیں, دروازے سے گزرتے ہیں, ایک دروازہ ادھر ہے, ایک گھر ادھر ہے, اس طرح گزر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو موت بنیادی طور پر سفر آخرت کے اعتبار سے سب سے پہلا مرحلہ ہے. یعنی دنیاوی زندگی 50-60-70 سال جو گزارنے کے بعد دی اینڈ نہیں ہے, یہ آغاز ہے اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے. ہم دنیاوی زندگی کا اختتام موت کو سمجھتے ہیں, جبکہ اصل زندگی کا آغاز موت سے ہوتا ہے. اور ہم نے یہ عرض کیا تھا سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ کے حوالے سے, ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. آج انشاءاللہ اس کا تذکرہ تفصیل سے آئے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, تو جو بچا لیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقط فاز, وہ ہے جو کہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ تو پہلی اٹل حقیقت جو ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے وہ ہے موت۔ موت کے بعد اگلا مرحلہ قبر کی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے۔ تین سوالات کا تذکرہ کیا تھا کہ قبر میں تین سوال پوچھے جاتے ہیں، حدیث میں پوری اس کی تفصیل آتی ہے، من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، کون تمہارا رب ہے، کیا تمہارا دین ہے، اور کس نبی کے فالوورز ہو، کس نبی کے ماننے والے ہو۔ پھر اس کے بعد برزخی زندگی ہے، وہ کتنی ہے، کتنے عرصے کی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ پھر حشر کا مقام، قیامت کے دن ہم نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ حشر کا مقام آئے گا، اور یوم الحشر سورہ یاسین میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے تمہارے رب کے جناب میں حاضر ہوں گے۔ یہ مقام عرفات کا میدان ہوگا جہاں پر حساب کتاب ہوگا۔ پھر پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ منافقوں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ ایک تفریق وہ ہے کہ جو کافروں اور مشرکین اور مومنوں کے درمیان ہوگی، مشرک اور کافر کو تو الگ کر دیا جائے گا، البتہ مسلمانوں کے درمیان بھی یہ تفریق کی جائے گی کہ کچھ مومن ہوں گے، پکے مومن، اور کچھ منافق ہوں گے۔ تو مومن اور منافق کے درمیان تفریق کرنے کے لیے پل صراط سے گزارا جائے گا۔ جن کے دلوں میں ایمان ہوگا اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، اور کچھ نیک اعمال بھی کیے ہوئے ہوں گے، اعمال بھی اللہ کی رضا کے لیے، ان کے وزن کی وجہ سے دو نور اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور ان نوروں کی وجہ سے، ان روشنیوں کی وجہ سے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ یہ سورہ حدید کی آیات مبارکہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی۔ البتہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، اسی طرح اعمال کیے بھی تو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، نہ ایمان کی روشنی ان کو حاصل ہوگی، نہ نیک اعمال میں وزن ہوگا، تو وہ پکاریں گے، ان اہل ایمان کو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، ان ضرورنا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو، ہمیں مہلت دو، ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ نور جو ایمان کا اور عمل صالح کا تمہیں ملا ہے، اس سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمس نورا، ان سے کہہ دیا جائے گا پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، یعنی دنیا کی طرف، وہاں سے یہ نور تلاش کر کے لاؤ جو ممکن نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ بھی ایک مقام تھا، بڑا حسرت ناک ہے اس اعتبار سے کہ وہاں پولرائزیشن ہو جائے گی، اہل جنت، اہل ایمان جو ہوں گے، جن کو نور اور نیک اعمال کا نور ملے گا، ایمان اور نیک اعمال کا نور ملے گا، وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جہنمی، منافق، مشرق، کافر، وہ جہنم کی طرف ڈال دیے جائیں گے۔ تو جنت اور جہنم کا فرق آ گیا۔ اب ایک اور مقام بڑا ہلا دینے والا ہے، یہ آیات ہیں سورت الانشقاق کی، انشاءاللہ یہ پہلے ہم پڑھیں گے، اور پھر سورہ زمر کے حوالے سے اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ پڑھیں گے، جو بالآخر دی اینڈ اس اعتبار سے ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا تو کس بنیاد پر وہ جنت میں داخل ہوا، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، اس کا تذکرہ آئے گا، اور خدا نہ خواستہ جو جہنم میں ڈال دیا گیا تو وہ چار شیٹ کیا ہے، وہ کیا الزامات اس پہ لگائے گئے، کون سے جرائم وہ کر کے آئے تھے جس کی بنیاد پر جہنم میں ڈالے گئے، یہ انشاءاللہ سورہ زمر کی آیات کے حوالے سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ایک المیہ کی طرف رب کائنات توجہ دلاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو مشقت میں ہے، اور یہ مشقتیں جھیلتے جھیلتے تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقی، اور بالآخر اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ بہرحال سمجھداروں کے لیے ایک آیت مبارکہ ہی کافی ہے، اتنی بڑی حقیقت اس میں بیان کی گئی کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک انسان نام ہے مشقتوں کا، دشواریوں کا، تکالیف کا، پریشانیوں کا۔ وہ بات دوسری کہ ہم محسوس نہیں کرتے، جیسے غالب نے کہا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ غالب بہرحال بہت زبردست بات کرتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں کی انہوں نے، لیکن بالکل واضح میسج ہے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، اتنے غم، اتنے پریشانیاں انسان کی، اس سے خوگر ہو گیا، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں، اتنا یوز ٹو ہو گیا میں مشکلات کا کہ اب مشکل مشکل ہی نہیں لگتی۔ لیکن غالب ہی یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، دنیاوی مشکلات اور پریشانی اور تکالیف آتی ہیں، مصائب آتی ہیں، تو اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہیں پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہ ہے المیہ انسان کا کہ تکالیف تو برداشت کر رہا ہے، پیدائش، پھر نشو نما، پھر بچوں کے حوالے سے مسائل، دنیا بھر کے پرابلمز ہیں جو انسان بہرحال فیس کرتا ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں شریعت کے احکامات پر بھی عمل کرنا، حلال اور حرام کی بھی تمیز کرنی ہے. بہرحال یہ آسان تو نہیں آج کے دور میں. ایک ہی ہے کہ اپنی مرضی سے انسان زندگی گزارے، جیسے چاہو جیو، تو بہرحال اس میں مشکلات تو ہیں، لیکن ایک شخص شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو مشکلات در مشکلات ہو گئیں. اس کے باوجود انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے. بڑا پیارے الفاظ ہیں یہاں پر، یا ایھا الانسان انک کادہون، اے انسان، انسان کا المیہ بیان ہو رہا ہے، تو مشکلات میں ہے، تکالیف میں ہے، اور یہ تکالیف جھیلتے جھیلتے تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. ہمارا ہر لمحہ ہمیں قبر کی طرف، آخرت کی طرف، موت کی طرف، اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن آخری الفاظ جو ہیں وہ توجہ طلب ہیں، فملاقی، اور بلاخر تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے. یہاں ایک بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف میں روایت کی گئی. یہ جو ملاقات ہونے والی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کی ایک امید، ایک تمنا ہر بندہ مومن کے دل میں ہونی چاہیے. ایک تمنا ہوگی تو اللہ پاک سے ملاقات ہوگی نا، لیکن ایک ملاقات ہوگی بڑے بہترین ماحول میں، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، رب کائنات فخر فرمائے گا اپنے بندوں پر. اور ایک ملاقات وہ ہے جو بندوں کے ساتھ ہونے والی ہے، مجرموں کے ساتھ. تو اب ہم کس کیفیت میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں؟ بڑی پیاری حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور نے فرمایا کہ رب کائنات یہ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا. اب ذرا اپنے دل میں جھانکیے، سوچئے اس بارے میں کہ رب سے ملاقات ہونے والی ہے، رب سے ملاقات. جس کو غالب ہی نہیں کہا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے اور رب کائنات سے ملاقات کا وہ دن یاد رکھے، تو بہرحال احساس ضرور ہوتا ہے کہ ایک دن رب کے سامنے حاضری ہونی ہے. فملاقی، بالآخر اس سے ملنا ہے. اور ملاقات کے وقت وہ پانچ سوالات پوچھے گا. یہ حدیث بھی میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی، دوبارہ سے تازہ کر لیجئے. ہر جمعے یہ حدیث سنائی جانی چاہیے، کیونکہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کن باتوں کا جواب دینا ہے ہم نے رب کائنات کی جناب میں. وہ حدیث کون سی ہے؟ لن تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم بارگاہ خداوندی سے ہل نہ سکیں گے یہاں تک کہ ان سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. یہ ہیں وہ پانچ سوالات، جس کا خود بھی تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے، بچوں کو یاد کرائیے، گھر والوں کو یاد کرائیے، دوستوں کو یاد کروائیے کہ یہ پانچ سوالات ہیں جن کا جواب دینا. پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، عمر کہاں فنا کر کے لائے، خاص طور پر 50 سال 60 سال 70 سال جو دیے، جو گیون ٹائم تھا ایگزامینیشن کا، آورز جو تمہیں دیے، 50 سال میں اگر فرض کریں 15 لاکھ گھنٹے بنتے ہیں تو اس میں کیا کیا، جواب دو. دوسرا سوال، وان شبابی فیما بلا، جوانی کس کام میں لگائی، اس کے بارے میں جواب دو. جب بہترین صلاحیتیں تمہارے پاس تھیں، کیا کیا دین کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت اور جہاد کے لیے کیا کیا، جواب دو. تیسرا سوال، وان مالہ من اين اکتسبا، مال کہاں سے کمایا، سورس آف انکم، اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے. وفیما انفقا، خرچ کہاں کیا، اس کے بارے میں جواب دو. روزانہ کی بنیاد پر ہم جائزہ لے سکتے ہیں. رات کو سوتے وقت ذرا بیلنس شیٹ بنا لیجیے اپنی، خود ہی آڈٹ بھی خود ہی کر لیجیے. حاسبو قبل ان یحاسبکم، اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ڈیلی بیسس پر، ویکلی بیسس پر، اینڈ ماہانہ بنیادوں پر، سالانہ بنیادوں پر. کبھی نہ کبھی سوچیں ضرور اس بارے میں کہ سورس آف انکم کہاں ہے، پیسے کہاں خرچ کیے جا رہے ہیں. اور آخری سوال ہوگا، وہ علم جو حاصل ہوا اس پر کتنا عمل کیا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان پانچوں سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ یہ پانچ سوالات تیار کر کے آئیں گے، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. بہت ہی پیارا مقام ہے قرآن حکیم کا، اپنے ذہن میں لے کر آئیے. جیسے ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، اینولی بیسس پر بچوں کی اگر کسی تقریب میں گئے ہوں سالانہ بنیادوں پر جو تقریب ہوتی ریزلٹ ڈے، اس دن بعض بچوں کے چہرے واضح طور پر پتہ چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوزیشن ہولڈر ہے، ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، ان کا کانفیڈنس بتا رہا ہوتا ہے، ان کے چہرے دمک رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیھا راضیہ، کچھ چہرے ہوں گے جو نعمتوں میں ہوں گے، اپنی محنت پر راضی ہوں گے. اب ان کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو ان کی کیفیت سنیے گا. فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینی، بس وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کو دائیں طرف دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سبحان اللہ، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کے بعد ان سے عنقریب آسان حساب کتاب کیا جائے گا. وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ لوٹیں گے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لینے کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف مسرورا، بہت ہی خوش و خرم. ان تین آیات میں پورا رزلٹ بیان کر دیا گیا. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا یعنی پاس ہو گیا، یہ پاسنگ مارکس جنت میں داخلے کی بات ہو رہی ہے، امریکہ یا کینیڈا کا ویزا نہیں ہے، یہ جنت میں داخلے کی بات ہو رہی ہے. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، حساب آسان، اس کتاب آسان ہوگا. یہ آسان حساب کتاب کیا ہے جس کا تذکرہ یہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کر رہی ہے؟ اللہ پاک جزائے خیر دے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا اور دعا فرمائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا آسان حساب کتاب فرما. سیدہ موجود تھی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ، فوراً سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ جو آپ نے دعا فرمائی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ آسان حساب کتاب کیا ہے جس کی دعا فرما رہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام؟ اس پر وضاحت کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، امت کے لیے ہمیشہ کے لیے آسانی فرما دی. اے عائشہ، آسان حساب کتاب یہ ہوگا کہ رب کائنات ایک انسان کے نامہ اعمال کی صرف نیکیوں کی طرف متوجہ ہوگا. نامہ اعمال میں تو نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی، ساری چیزیں موجود ہیں نا. تو رب کائنات صرف نیکیوں کی طرف متوجہ ہوگا، گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما دے گا، ستار ہے، غفار ہے، چھپا لے گا. اور جس کی برائیوں کی طرف وہ متوجہ ہو گیا وہ تو برباد ہو گیا. تو آسان حساب کتاب کیا ہے؟ رب کائنات کی رحمت صرف نیکیوں کی طرف متوجہ ہوگی، برائیوں کو چھپا لے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارا حساب کتاب بھی آسان فرما دے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ رب کی رحمت ہی ہوگی، اس کی مغفرت اور ستاریت ہی ہوگی جو جنت میں لے کے جائے گی، ورنہ اگر حساب کتاب کھل گیا خدا نہ خواستہ تو کیا معاملہ ہونے والا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو پس جس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اب ذرا کیفیت کو محسوس کیجئے کہ جو فرسٹ آتا ہے، کلاس میں فرسٹ آیا یا کالج میں فرسٹ آیا یا آنر اس کو ملا، جب اس کو نامہ اعمال ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے، تو سب سے پہلے پلٹتا ہے، پلٹ کر کس کی طرف دیکھتا ہے؟ کبھی فرسٹ آئے ہو تو یاد آیا، کس کی طرف دیکھتا ہے؟ پیرنٹس کی طرف. سب سے پہلے نگاہ پڑتی ہے ماں باپ کی طرف، اور نگاہوں میں، ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جا سکتے ہیں. کیونکہ کسی بھی اسٹوڈنٹ ہو یا بچہ ہو، کوئی بھی ہو، جو بہت بڑا آنر ملتا ہے، یہ ماں باپ کی دعاؤں اور ان کی محنت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. لہذا ریوارڈ ملنے کے فوراً بعد وہ پلٹتا ہے اپنے گھر والوں کی طرف، اور گھر والوں میں بھی ماں باپ کے آنکھوں میں خوشی کے آنکھوں دیکھے جا سکتے ہیں. بہرحال بیوی بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی خوش ہوتے ہیں، چاچا ماما بھی بہت خوش ہوتے ہیں، وہ بدلہ دیتے ہیں وہ. لیکن جو ماں کی آنکھوں کے آنسو ہیں، جو باپ کی آنکھوں کے آنسو ہیں، وہ ظاہر اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں. تو یہاں پر جس کیفیت سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر جو بات بیان ہوئی ہے کہ جنت میں جب پروانہ ملے گا وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف مسرورا، بہت ہی خوش و خرم ہوتا ہوا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اسی کیفیت سے دوچار فرما دے. اس کے برعکس بھی سن لیجئے، قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ جہاں جنت کا تذکرہ کرتا ہے، اہل جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو جہنم کی کیفیات بھی بتاتا ہے، اہل جہنم کی کیفیات بھی بتاتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، تو بس وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. سوال پیدا ہوا، پیٹھ کے پیچھے سے کیوں دیا جائے گا؟ تو اس کے جواب میں لکھا مفسرین کرام نے، ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ لینا ہی نہیں چاہے گا، ہاتھ پیچھے کر لے گا نا، میرا نہیں اللہ کی قسم میں نے تو یہ کیا ہی نہیں. ایسی کیفیات آپ دیکھ سکتے ہیں عدالت میں، جس کو چار شیٹ جاتی ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں، یہاں پر بھی قسمیں کھا کھا کر بچ جاتے ہیں، جھوٹ بول کر بچ جاتے ہیں، تو ہاتھ پیچھے کر لیں گے، نہیں میرا نہیں ہے. دوسرا لکھا، دوسری کیفیت لکھی ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، مجرم ہوں گے، جرائم کیے ہوئے ہوں گے، اس وجہ سے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا زبردستی، یہ ہے آپ کا نامہ اعمال، یہ کر کے لائے ہیں، یہ آپ کی 40 سال 50 سال 60 سال کی کارکردگی ہے، یہ آپ نے کرپشن کے عالمی ریکارڈ قائم کیے، بے حیائی فحاشی نافرمانی کے عالمی ریکارڈ قائم کیے، قسمیں کھا کھا کر بچ گئے، جھوٹی گواہیاں دے کر بچ گئے، رشوتیں دے دے کر بچ گئے، ٹیلی فون کروا کر بچ گئے، یہاں پر بچنے والا کوئی نہیں. اور نامہ اعمال پیٹ کے پیچھے سے دیا. اب ذرا کیفیت سنیے، کیفیت. وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا. پہلا رد عمل جو نامہ اعمال ملنے کے بعد اہل جہنم کا ہوگا، وہ پکارے گا اپنی موت کو، چاہے گا مر جاؤں. وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور گرے گا دہکتی ہوئی آگ میں. اور کیوں گرے گا دہکتی ہوئی آگ میں؟ اس کو بھی ذرا سمجھیے. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس لیے کہ دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں بڑا مسرور تھا، مگن تھا، جیسے چاہوں جیو، میرا جسم میری مرضی، میرا پیسہ یہ ہمارا پیسہ ہے، ہم جیسے چاہیں استعمال کریں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم جیسے چاہیں برباد کریں، یہ ہمارا صوبہ ہے، جو چاہیں کریں، جیسے چاہو جیو. یہ جو الفاظ ہیں یہ میں پوری پوری نفسیات ہے اس کے پیچھے، لیکن انسان اپنے جسم کو اپنا سمجھتا ہے، اپنے مال کو اپنا سمجھتا ہے، اپنے اختیارات کو اپنا سمجھ رہا ہوتا ہے. دیے ہوئے اختیارات کس کے ہیں؟ یہ جسم کس نے عطا فرمایا؟ یہ طاقت کس نے عطا فرمائی؟ یہ دولت کس نے عطا فرمائی؟ یہ ساری چیزیں اگر خدا کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، حساب کتاب کو بھول جائے، تو انسان انہ کا نفی اہلی مسرورا، حلال سے پیسہ آ رہا ہے یا حرام سے کبھی غور ہی نہیں کیا، نہ گھر والوں نے پوچھا ابا جان یہ پیسہ جو آپ لے کر آتے ہیں اللہ کا دیا، بندوں سے لیا، اس کی کیا کیفیت ہے، کیا حیثیت ہے، کبھی کسی نے نہیں پوچھا، تو گھر والوں میں بڑے مسرور. ذرا قرآن حکیم کے الفاظ سنیے، انہ ظن اللہ یحور، گمان تک نہیں تھا کہ یہ حساب کتاب بھی ہونے والا ہے، باس بادل موت بھی ہونے والی ہے اور جواب دہی بھی کرنی ہے. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، اس کا رب اس وقت بھی اس کو دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، دیکھ رہا تھا. جیسے ماں باپ کہتے ہیں بچوں کو خبردار کرنے کے لیے، ہم دیکھ رہے ہیں تم ہماری نگاہ میں ہو، میسج کیا ہوتا ہے؟ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں، انڈر آبزرویشن ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی رب کائنات دیکھ رہا تھا جب وہ نافرمانیاں کر رہا تھا، بے حیائی کے کام کر رہا تھا، اللہ اکبر. سمجھداروں کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، انہ کان بہ بصیرا، دیکھ رہا تھا، بندوں کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت حران دیکھ رہا ہے. اس کو تو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ موت آئے گی. اس کیفیت کو اگر انسان ہر وقت اپنے اوپر تاری کر کے رکھے تو بہرحال گناہوں سے بچ سکتا ہے. اللہ تعالی خوف خدا عطا فرمائے. خوف خدا کیا ہے؟ گناہ کرنے سے پہلے اس بات کا احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے جواب نہیں کرنی ہے، جہنم کی آگ منتظر ہے سود خوروں کے لیے، حرام خوروں کے لیے، بے حیائی کرنے والوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے. رب کائنات پوچھے گا قیامت کے دن جہنم سے، یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، پوچھے گا رب کائنات جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، اور وہ کہیں گی اور بھی جو نافرمان تیرے ہیں ان سب کو لیا، آج میں ان کو مزہ چکھاؤں گی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اب دو کیفیات ہیں، آخری 7-8 منٹ میں چاہوں گا آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ دو نتائج ہیں سفر آخرت کے، دو نتائج، یا تو جنت ہمیشہ ہمیشہ کی یا جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی. اور یہ قرآن حکیم کا بہت ہی خوبصورت ترین مقام کہا جا سکتا ہے کہ اپنے موضوع کے اعتبار سے بھی اور تلاوت کے اعتبار سے بھی، اگر آپ کسی بڑے قاری کو سنیں تو آپ ان کیفیات کو محسوس کر سکتے ہیں. پہلے سنیے ذرا اہل جہنم کا تذکرہ، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 71-72 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہم جمع کر کے ہانکتے ہوئے لے کر آئیں گے اہل جہنم کو جہنم کی طرف. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے سامنے جمع ہوں گے, فتحت ابوابها, اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. گویا کوئی ایسی جگہ ہے جس میں دروازے لگے ہوئے ہیں. کتنے دروازے ہیں جہنم کے؟ لہا سبع ابواب, سات دروازے ہیں اس کے, اور ہر دروازے کے لیے جس نے جہاں سے جانا ہے وہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے. فتحت ابوابها, دروازے کھولے جائیں گے جہنم کے. وقال لهم خزنتها الم یاتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم, جب جہنم میں داخل کیے جا رہے ہوں گے تو جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا. کیا نام ہے جہنم کے داروغے کا؟ کیا نام ہے؟ مالک, اس کا نام قرآن میں آیا ہے. وہ کہے گا الم یاتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم, کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے جو تم پر اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اور آج کے دن کی اس ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے جہنم کے عذاب سے. قَالُوا بَلَا, تو اہل جہنم کہیں گے ہاں یقیناً آئے تو تھے. وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ, مگر کافروں پر اللہ تعالی کے عذاب کی دفاع ثابت ہو گئی. جو کافر تھے, انکار کرنے والے, خدا کے آخرت کو رسول کو نہ ماننے والے, ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ بات سچی ثابت ہو گئی. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے بن کر. فبئس مثوی المتکبرین, تو کیا ہی بری جگہ ہے بہت زیادہ تکبر کرنے والوں کے لیے. گویا ایک ہی چار شیٹ بیان کرتا ہے قرآن حکیم, تکبر کرنے والے متکبرین کو اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہر طرح کے کبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. حدیث سن لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر, کبر کسے کہتے ہیں؟ حضور سے پوچھا گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبر یہ ہے کہ حق کو حق سمجھنے کے بعد اس کو جھٹلایا جائے. حق سمجھ لیا کہ یہ حق بات ہے, پھر بھی جھٹلا رہے ہیں, نافرمانی کر رہے ہیں. اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو سپریم سمجھنا, اللہ تعالیٰ ہر طرح کے کبر سے محفوظ فرمائے. اور کبر ہی کا نتیجہ, تکبر ہی کا نتیجہ ہے کہ انسان حق کو حق سمجھنے کے باوجود کہ یہ حق ہے, صحیح بات ہے, پھر بھی قبول نہیں کرتا, تعصب کی بنیاد پر, تکبر کی بنیاد پر. تو ایک ہی چار شیٹ رب کائن, ایک بڑا گناہ جس کا تذکرہ بیان ہو رہا ہے کہ بہت ہی بری جگہ ہے جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے. اب آئیے ذرا اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ بھی سن لیجئے. بارہ مجھے احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ میرا اختتام عام طور پر خبردار کرنے پر زیادہ ہوتا ہے, لیکن آج میں نے جان بوجھ کے ترتیب بدلی ہے. پہلے اہل جہنم کا تذکرہ کر لیا, اب آئیے اہل جنت کا تذکرہ کر لیتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا بہت ہی پیارا مقام ہے یہ بھی, آیت نمبر 73 ہے سورہ زمر, پڑھنے کے اعتبار سے بھی, موضوع کے اعتبار سے بھی. رب کائنات فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, اور اسی طرح ہانکے جائیں گے اعزاز کے ساتھ, احترام کرتے ہوئے, بہت بڑا ریگارڈ کرتے ہوئے ان کو جنت کی طرف ہانکا جائے گا, گروہ در گروہ, ایک ایک جماعت آتی جائے گی اور ان کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا, یہاں تک کہ وہ جنت کے سامنے جب پہنچیں گے, وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جہنم کے سات دروازے اور جنت کے, ایک ایسے صحابی کا نام بتائیے جس کو آٹھ کے آٹھ دروازوں سے ندا لگائی جا رہی ہوگی کہ جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں. یہ امت کے واحد صحابی ہیں, ان کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضور نے جنت کا تذکرہ کیا, جنت کے باغوں کا, جنت کے دروازوں کا, تو خود بخود سوال پیدا ہوا کہ کوئی ایسا صحابی بھی ہے, کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو آٹھ کے آٹھ دروازوں سے ندا لگائی جا رہی ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا, آپ کا نام مبارک لیا. بہرحال امت کے بہترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آٹھ کے آٹھ دروازوں سے ان کو ندا لگائی جا رہی ہوگی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی جنت کے دروازوں تک پہنچا دے اور داخلہ عطا فرمائے. اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, جب پہنچیں گے وہاں پر اور دروازے کھول دیے جائیں گے. اب ذرا الفاظ سنیے, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. تو جنت کا داروغا کوئی سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا, مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا, وہ کہے گا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. یہ کتنی بڑی سلامتی کی دعا ہے, اس کا انسان اس وقت اندازہ لگائے گا جب جنت میں داخل ہوگا, اس کو اندازہ ہوگا کتنی بڑی تکلیف سے جہنم سے رب کائنات نے اسے بچایا, اور اہل جنت محسوس کریں گے اس کو کیونکہ پل صراط سے گزر کر آئے ہیں, جہنم کی تکلیف ہولناکی کو دیکھ کر آئے اپنی آنکھوں سے. فرشتے سلام کریں گے, قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم, تم تو بڑے ہی خوش نصیب رہے. خوش نصیبی یہ اللہ کی طرف سے خاص طور پر نعمت ہوگی جنت کی. فادخلوها خالدین, تو داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہو کر. اللہ پاک ہم سب کو یہ ٹھکانہ عطا فرمائے. اب ایک منٹ میرے پاس ہے بہت ہی خوبصورت مقام قرآن حکیم کا, سورہ زخرف آیت نمبر 68 سے 73. رب کائنات نے اپنے پیارے لوگوں کا تذکرہ کیا جو جنت میں داخل ہو گئے, فرمایا یا عبادی, اہل جنت کو رب کائنات فرماتا یا عبادی, اے میرے بندو, بندے تو سارے ہی الگ ہیں لیکن جو جنت میں داخل ہو گئے ان کو فرمائے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, فرمائے گا اے میرے بندو آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور تم کسی حزن سے تکلیف سے غم سے دوچار نہیں ہوگے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بار بار قرآن کہتا ہے اللہ کے ولی, اللہ کے دوست ہوئے ان پر دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں کوئی حزن نہیں, لیکن اصل خوف اور حزن جس سے نجات ملے گی وہ جنت میں داخلے کے وقت ہے. اور کتنا بڑا اعزاز ہے رب کائنات کی طرف سے ان اہل جنت کو, فرمائے گا یا عبادی, اے میرے بندو, لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا. یہ اللہ کے بندے کون سے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے, الذین آمنوا بآیاتنا, یہ میرے بندے وہ ہیں جو میری آیات پر ایمان لائے, وکانوا مسلمین, اور ایمان لانے کے بعد فرما برداری اختیار کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کو سن کر سمجھ کر اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں. ادخلوا الجنۃ وانتم وازواجکم تحبرون, فرما دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں اور بڑے خوش رہو, ویلکم کیا جائے, ان کی آؤ بھگت کی جائے. یوطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب و فیہا ما تشتہی الانفس, اور وہاں پر ان کو سرو کیا جائے گا سونے کی پلیٹ, اسی طرح اور نعمتیں, و فیہا ما تشتہی الانفس, اور ہر وہ نعمت ہوگی جو ان کے جی چاہیں گے. و تلذ العیون, اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی, نظارے ایسے ہوں گے کہ آنکھوں کو سکون ملے گا, نفسانی خواہشات پوری ہوں گی. وانتم فیہا خالدون, اور فرمایا جائے گا تم اس جنت میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ. ادھر آخری بات سن لیجئے, یہ جنت محض خواہشات سے نہیں ملے گی, جنت والوں کو رب کائنات جو اعزاز عطا فرمائے گا, وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون, یہ ہے وہ جنت جس کا تم جس کے تم وارث بنائے جا رہے ہو تمہارے عمل کی بنیاد پر. رب کائنات فرمائے گا تمہارے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخلہ مل رہا ہے. بندہ کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اے اللہ تیرا شکر ہے, تیری نعمت ہے, تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں جنت میں عطا داخلہ عطا فرما دیا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر اللہ تعالی ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. تو دعا کر لیں اللہ پاک سے, اللہ پاک ہمیں اہل جنت تک پہنچا دے, جنت والوں میں پہنچا دے, اور وہ اس کا بالآخر سفر آخرت کا انجام جنت اور اس کی نعمتوں پر ہو. اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ اس موضوع پہ بات چلتی رہے گی. جنت کی ترغیب دلانا کیوں ضروری ہے, بس آخری بات عرض کر رہا ہوں, کیونکہ جنت کے بارے میں جتنا جانیں گے جتنا اس کو سمجھیں گے اتنا اس کے لیے انسان ترغیب سے اس کی طرف نیک اعمال کر سکے گا. اسی طرح جہنم کا خوف دلانا کیوں ضروری ہے, جتنا یقین ہوگا جہنم پر جہنم کے عذاب پر تو انسان اہل جہنم سے اور اہل جہنم کے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے گا. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.